السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
قندوز میں پاکستانی اہلکاروں کے ملوث ہونے سے متعلق الزامات بے بنیاد ہیں. پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان. افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں مختلف مقامات پر جھڑپیں. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
موجودہ حالات میں پاک بھارت کرکٹ سیریز کا امکان نظر نہیں آ رہا. پاکستانی مشیر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں یہ رپورٹ.
برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی بھی پاکستان کے کمیونیکیشن ڈیٹا کی نگرانی کرتی رہی. سنوڈن کا دعویٰ. پاکستان یا برطانیہ کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے شہر قندوز میں منگل کے روز طالبان اور سرکاری فورسز کے درمیان جھڑپیں شدت پکڑ گئی ہیں, جبکہ ایک روز قبل حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے قندوز کو طالبان کے جنگل سے چھڑا لیا ہے اور طالبان بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ادھر پاکستانی فوج نے ایک بیان میں اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ قندوز کے حملے میں پاکستان کسی طور بھی ملوث ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں افغان میڈیا کے بعض حصوں میں سامنے آنے والی ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ قندوز پر حملے میں پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار ملوث ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے منگل کی شام جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ افغان عہدیداروں کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات مکمل طور پر بے بنیاد, غیر ضروری اور نقصان دہ ہیں. بیان میں کہا گیا کہ پاکستان پہلے ہی افغانوں کی زیر قیادت امن و مصالحت کے عمل کی حمایت کرتا رہا ہے اور قندوز پر حملے کی مذمت بھی کی گئی. فوج کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا کہ اس صورتحال میں الزام تراشی ناقابل فہم ہے. فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے الزامات غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور حقیقی خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے رویے کو نہ دہرایا جائے. ادھر افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں منگل کو ایک بار پھر لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں جہاں طالبان نے سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر کے مرکزی علاقے کے قریب طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. گزشتہ ہفتے طالبان نے مختلف اطراف سے افغانستان کے اہم شہر قندوز پر بڑا حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا, جسے چھڑانے کے لیے افغان فوج نے بین الاقوامی اتحادی افواج کی مدد سے ایک بڑی کارروائی کی اور 3 دن بعد شہر پر قبضہ بحال کرنے کا اعلان کیا. ادھر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ جنگجوؤں نے منگل کی صبح افغان فورسز پر حملہ کیا اور قندوز کے مختلف مقامات پر کئی گھنٹوں تک لڑائی جاری رہی. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق موٹر سائیکلوں پر سوار طالبان نے حملے کیے. قندوز کے قایا مقام گورنر حمداللہ دانشی نے کہا کہ طالبان جنگجوؤں نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی ہے جس کے تحت وہ سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملوں کے بعد رہائشی علاقوں میں چھپ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس حکمت عملی کا مقصد مقامی رہائشیوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنے معمولات زندگی بحال نہ کر سکیں. واضح رہے کہ ایک روز قبل افغان عہدیداروں نے کہا تھا کہ قندوز میں حالات بہتر ہو رہے ہیں اور وہاں کچھ دکانیں بھی کھل گئی ہیں. قندوز سے طالبان کا قبضہ چھڑانے کے لیے مقامی فورسز کو افغانستان میں موجود بین الاقوامی اتحادی افواج کی معاونت بھی حاصل رہی. اس دوران بین الاقوامی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے زیر انتظام قندوز میں چلنے والا ایک اسپتال بھی فضائی بمباری کی زد میں آیا. ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے مطابق بمباری سے اسپتال میں طبی عملے, بچوں اور مریضوں سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حملے کو تنظیم نے جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی اور قندوز سے اپنے عملے کو منتقل کر دیا. افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں بین الاقوامی طبی امدادی تنظیم کے اسپتال پر بمباری کے واقعے کی جہاں بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے, وہیں امریکہ نے اس کی مکمل تحقیقات بھی شروع کر رکھی ہیں. افغانستان میں اعلی ترین امریکی کمانڈر جنرل جان کیمبل نے صحافیوں کو بتایا کہ اس فضائی کارروائی کے لیے افغان فورسز نے درخواست کی تھی۔ جنرل جان کیمبل کا کہنا تھا کہ افغان فورسز نے اس کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ وہ براہ راست دہشت گردوں کی زد میں تھے۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ اس واقعے میں امریکی فوج کے اہلکار ملوث نہیں، لیکن ان کے بقول اس کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں گی۔ دراصل طالبان نے پیر کی شب کابل میں ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا کہ کابل میں جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا وہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی کی تھی۔ افغان عہدیداروں نے منگل کی صبح بتایا تھا کہ 10 گھنٹے کے محاصرے اور لڑائی کے دوران 3 خودکش حملہوروں کو ہلاک کیا گیا۔ حکام کے مطابق کارروائی کے دوران 7 پولیس افسر زخمی بھی ہوئے، لیکن اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور انسانی ہمدردی کے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ قندس میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے تحت کام کرنے والے ہسپتال پر امریکہ کے فضائی حملے کے بعد تمام امدادی تنظیمیں اس افغان شہر سے چلی گئی ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
قندس میں ہسپتال کے بمباری میں تباہ ہو جانے کے بعد وہاں آبادی پر اس کے فوری اور تباہ کن اثرات ہو رہے ہیں۔ ہزاروں افراد شہر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اوچا کے مطابق لڑائی کے نتیجے میں شمال میں اندازاً 8,500 خاندان شمال مشرق میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ شہر کے بیشتر حصوں میں بجلی بند ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں بھی بند ہیں۔ اوچا کے ترجمان ینز لائیرکے نے بتایا ہے کہ قندوز میں کوئی امدادی ادارہ باقی نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
There is now no functioning trauma care hospital in the city after this bombing. In fact, the MSF hospital was the only facility of its kind in the entire northeast region.
بمباری کے بعد سے انتہائی صدمے کے مریضوں کے علاج کے لیے وہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے تحت چلنے والا یہ ہسپتال ملک کے پورے شمال مشرقی حصے میں ایسا واحد ہسپتال تھا جہاں صرف قندوز کے 300,000 لوگوں کا علاج ہو رہا تھا۔ 300,000 لوگوں کے پاس اب کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ لائر کے کہتے ہیں کہ شہری پروازوں کے لیے ہوائی اڈے کو بند کر دیا گیا ہے اور بموں، چھپ کر کیے گئے حملوں اور سڑکوں کی بندش کے خطروں کے باعث سڑک کے ذریعے شہر میں داخل ہونا بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے نقصان اور لوگوں کی ضروریات کا اندازہ لگانے سے قاصر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ متوقع ضروریات میں خوراک، ہنگامی پناہ گاہیں، پانی، حفظان صحت، ہنگامی طبی سہولت، نفسیاتی علاج اور خاندانوں کا پتہ لگانے اور انہیں باہم ملانے کی سہولتیں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اداروں کے پاس لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا ذخیرہ موجود ہے، مگر یہ سامان تقسیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اداروں کے اہلکار قندوز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہفتے کے روز ہسپتال پر امریکی فضائی حملے میں 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ بڑے پیمانے پر اس حملے کی مذمت کی گئی ہے اور اسے مجرمانہ کارروائی قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے کی چھان بین شروع کر دی ہے، مگر ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کی بین الاقوامی طور پر غیر جانبدارانہ چھان بین ہونی چاہیے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی انٹیلیجنس کے سابق کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن نے انکشاف کیا ہے کہ برطانوی حکومت نے خفیہ طور سے پاکستان کے اندر ہونے والی بات چیت اور دیگر مواصلاتی طریقوں سے کی جانے والی اطلاعات کی ترسیل سے متعلق اعداد و شمار حاصل کیے۔ انہوں نے یہ بات پیر کے روز ایک میڈیا انٹرویو میں کہی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے وابستہ رہنے والے ایک نجی کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی جی سی ایچ کیو پاکستان کے ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا یعنی مواصلاتی مواد کی نگرانی کرتی رہی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی سے ایک انٹرویو میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ برطانوی خفیہ ایجنسی امریکی کمپنی سسکو کے تیار کردہ راؤٹرز کی ہیکنگ کے ذریعے اس طرح کے مواد کی نگرانی کرتی رہی، اور انہوں نے اپنے دعوے سے متعلق دستاویزات بھی فراہم کی۔ انٹرویو میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ برطانوی جاسوس دور بیٹھے صرف ایک ایس ایم ایس میسج کے ذریعے ٹیلی فون سے معلومات چوری کر سکتے ہیں، آواز ریکارڈ کر سکتے ہیں اور تصاویر لے سکتے ہیں، جس کا ٹیلی فون کے مالک کو علم بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس ادارے اسمارٹ فون کے ذریعے شہریوں کی نجی معلومات حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی پر بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن سنوڈن نے یہ نہیں بتایا کہ کس قسم کا مواد ہیک کیا گیا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ جب پاکستان کی وزارت خارجہ سے اس بارے میں رد عمل جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا تو ترجمان نے کہا کہ وہ اس وقت اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک پاکستانی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماضی میں بھی ایسے دعوے کیے گئے کہ پاکستان کی سائبر جاسوسی کی گئی، مگر ان میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ اس سے قبل بھی ایسی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ مواد کی نگرانی کر رہی ہیں۔ برطانوی حکومت نے بھی اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ سنوڈن پر امریکہ نے جاسوسی اور سرکاری دستاویزات چوری کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سنوڈن نے 2013 میں ہزاروں سرکاری دستاویزات میڈیا کو فراہم کی تھیں جس میں امریکہ کی طرف سے انٹرنیٹ جاسوسی کی معلومات شامل تھیں۔ وہ جون 2013 سے روس میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں اور امریکہ کو مطلوب ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
داعش گروپ نے یمنی بندرگاہی شہر عدن میں ان مہلک حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جو حکومتی صدر دفاتر اور سعودی قیادت والی فوجی اڈوں پر کیے گئے۔ آن لائن پوسٹ کیے جانے والے ایک بیان میں شدت پسند گروپ نے کہا کہ اس نے 4 خودکش بم دھماکوں سے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ خبریں اس کے متضاد ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ حملے میں ایرانی پشت پناہی والے حوثی باغیوں نے راکٹ استعمال کیے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے کہا تھا کہ جنوبی یمن میں منگل کے روز راکٹ حملے میں 15 فوجی ہلاک ہو گئے، جن میں یمنی فورسز اور سعودی قیادت والی اتحادی فوجوں دونوں کے ارکان شامل ہیں۔ سرکاری خبرساں ادارے ویم نے ہلاک شدگان کی تعداد بتاتے ہوئے حوثی باغیوں پر عدن میں ان حملوں کا الزام لگایا۔ حوثی باغی پچھلے ایک سال سے یمنی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یمنی عہدیداروں اور رہائشیوں نے بتایا کہ حملہ آوروں نے راکٹوں کے ذریعے بم پھینکے، جن میں سے ایک ہوٹل کے اس دروازے پر گرا جو یمنی لیڈر سعودی عرب میں جلا وطنی سے واپسی کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور راکٹ اس رہائش گاہ پر گرا جہاں حکومت نواز خلیجی فوجی مقیم ہیں۔ یمن کے وزیراعظم خالد باہا اور دوسرے عہدیدار اطلاعات کے مطابق حملوں میں محفوظ رہے۔ چاٹ کے فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کے 11 فوجی منگل کے روز سرحد پار سے حملوں میں ہلاک ہوئے جو مشتبہ طور پر بوکو حرام عسکریت پسندوں نے کیا تھا۔ ذرائع نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جھڑپ میں بوکو حرام کے 17 جنگجو بھی ہلاک ہوئے۔ ان جنگجوؤں نے چاٹ جھیل کے نزدیک چاٹ فوجیوں کے ایک اڈے پر حملہ کیا۔ بوکو حرام کے خلاف جنگ میں چاٹ مشترکہ ٹاسک فورس کا اہم حصہ ہے اور اس نے اس سال کے شروع میں نائجیریا کو عسکریت پسندوں کے قبضے سے اپنے علاقے واپس لینے میں مدد کی تھی۔ ترکی نے پیر کے روز دوسری مرتبہ روسی سفیر کو طلب کیا اور ان سے احتجاج کیا۔ اس سے پہلے وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ روسی طیاروں نے شامی سرحد کے نزدیک ترک فضائی حدود کی دوسری مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ ترکی نے پہلی مرتبہ اس وقت روسی سفیر کو طلب کر کے ان سے احتجاج کیا تھا اور نتائج سے متنبہ کیا تھا جب ہفتے کے روز روسی جیٹ طیاروں نے ترک حدود پار کی تھی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اتوار کے روز فضائی حدود کی دوسری خلاف ورزی کی گئی۔ روس کی وزارت دفاع نے پیر کے روز کہا کہ واقعہ علاقے میں موسم کی خرابی کے باعث پیش آیا اور اس میں کسی سازش کو تلاش کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹن برگ نے منگل کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ خلاف ورزیاں محض واقعہ دکھائی نہیں دیتی۔ بیلجیم میں منگل کے روز اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے اسٹالٹن برگ نے کہا کہ روس کی اضافی فوج کی شام میں موجودگی خدشات کو جنم دیتی ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف داعش پر حملے کیے ہیں بلکہ دوسرے اپوزیشن گروپوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور بہت سے شہریوں کی جانیں گئی ہیں۔ تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ روس کی جانب سے شام میں فضائی حملے اور ترکی پر چڑھائی نے شام کے تنازع کا رخ بدل دیا ہے۔ شیرون بین کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
روس کے محکمہ موسمیات کے مطابق شام میں بمباری کے لیے موسم بہت موزوں تھا، تاہم پیر کے روز روسی حکام نے کہا کہ ترکی کی فضائی حدود میں داخل ہونے کا سبب موسم کی خرابی تھا۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولٹن برگ کہتے ہیں، روس کا یہ اقدام خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرے کا باعث بنا ہے۔ اس خلاف ورزی کے باوجود ماسکو نے اصرار کیا ہے کہ شام میں اس کی مہم کا مقصد داعش کو نشانہ بنانا ہے۔ تاہم امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر کہتے ہیں،
their approach which is to support Assad rather than a
روس کی جانب سے شام میں اقتدار کی تبدیلی کے بجائے صدر بشار الاسد کی حمایت اسد کے دشمنوں کے خلاف ہر قسم کی جنگ بالآخر ناکام ثابت ہوگی اور یہ حالات کو مزید ابتر بنائے گی۔ میں اسے شام میں خانہ جنگی پر تیل چھڑکنے کے مترادف سمجھتا ہوں۔ روس کی جانب سے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو بعض مبصرین نے خطرے کی علامت قرار دیا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار مائیکل اوہنلن کہتے ہیں، مجھے توقع ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ہی بار وقوع پذیر ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ تنازع کا سبب بننے والے اقدامات سے بچیں گے اور ان میں بہتری لائیں گے۔ تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ داعش کو نشانہ بنا کر شام میں کی جانے والی بمباری کو کم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اسٹریٹیجک اور انٹرنیشنل اسٹڈی کے اینتھنی کولڈسمن کہتے ہیں،
There are indications the US intends to change its strategy.
ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ رکا کے علاقے میں اور روسی کاروائیوں والے علاقوں کے قریب حملوں میں اضافے کی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ترکی نے پیر کے روز روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام کے لیے ذمہ دار ہوگا جس سے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی فورسز کی فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں جو یروشلم اور مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے درمیان ایک فوجی چوکی پر مظاہرہ کر رہے تھے۔ سینکڑوں فلسطینی قلندیہ چوک پر احتجاج کر رہے تھے اور کچھ نے اسرائیلی فوجیوں پر پتھر بھی برسائے۔ اسرائیلی فورسز نے جو بلوا جیکٹیں پہنے ہوئے تھے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ربر کی گولیاں چلائیں اور بے ہوش کر دینے والے بم پھینکے۔ اسرائیلی فورسز نے منگل کو ان دو فلسطینیوں کے گھر مسمار کر دیے جنہوں نے گزشتہ سال یروشلم میں حملے کیے تھے۔ ان حملوں کے بعد پولیس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی جانب سے مسلسل پرتشدد واقعات نے اسرائیلی فورسز کو کریک ڈاؤن پر مجبور کیا ہے۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رابرٹ برکر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اسرائیل کی فوج نے ان دو فلسطینیوں کے گھر مسمار کر دیے ہیں جنہوں نے گزشتہ برس یروشلم میں جان لیوا حملے کیے تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کاروائیوں کا مقصد فلسطینیوں کو دہشت گردی سے باز رکھنا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں فلسطینیوں کی جانب سے فائرنگ اور چاقو سے حملے میں چار اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔
אנחנו מפעילים יד חזקה נגד הטרור וגם נגד המסיתים. אנחנו פועלים
בכל החזיתות. یہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مؤثر بنانے کا وعدہ کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس انتشار کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے جس سے ان کے بقول فلسطینی شورش کی تیسری تحریک کے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے یہ گھر مشرقی یروشلم میں مسمار کیے گئے۔ ان میں سے ایک گھر اس فلسطینی کا تھا جس نے ایک یہودی عبادت گاہ پر حملے میں چار افراد اور ایک پولیس اہلکار کو ہلاک کیا تھا، جبکہ دوسرا گھر اس فلسطینی کا تھا جس نے ایک شخص کو بلڈوزر سے ہلاک کیا تھا۔ دونوں حملہ آور کو ہلاک کرنے کے بعد ان کے گھروں کو مسمار کرنے کے اس عمل کو فلسطینی عہدیدار اجتماعی سزا کا نام دے رہے ہیں۔ العجمی نامی یہ فلسطینی عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ان پرتشدد واقعات کی بنیادی وجہ پر توجہ دینے سے انکار کرتا ہے، اور وہ ہے مغربی کنارے پر اس کی فوج کا جابرانہ قبضہ۔ فلسطینی عہدیدار نے اسرائیلی ریڈیو کو بتایا کہ مسٹر نتنیاہو دو ریاستی حل پر مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کے حالیہ واقعات کی وجہ مشرقی یروشلم میں واقع ایک مقدس مقام ہے جسے مسلمان مسجد اقصی اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ فلسطینی عہدیدار الزام لگاتے ہیں کہ اسرائیل اس مقام پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ وزیراعظم نتنیاہو ان الزامات کو رد کرتے ہوئے اسے فلسطینی عہدیداروں کی اشتعال انگیزی قرار دیتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ، جاپان اور بحر الکاہل کے 10 دوسرے ملکوں کے درمیان طے پانے والے تجارتی معاہدے نے ان سوالات کو جنم دیا ہے کہ چین، جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے، اس علاقائی تجارتی معاہدے کا حصہ کیوں نہیں ہے۔ ٹی پی ٹی، جس کا ہدف تجارتی معیار کو بڑھانا، 18,000 سے زیادہ محصولات کو ختم کرنا اور ویتنام جیسے کمیونسٹ ملک کے ساتھ بھی انٹرنیٹ کے رابطے کو کھولنا ہے، واشنگٹن کی ان کوششوں کا حصہ ہے جو وہ ایشیا میں اپنی اقتصادی موجودگی کے لیے کر رہا ہے. ابھی تک چین ان مذاکرات سے باہر ہے, لیکن بیجنگ طویل عرصے سے ایسے معاہدے کی حمایت میں کام کر رہا تھا. بحر الکاہل پٹی پر رہنے والے امریکہ سمیت 11 دیگر ممالک پیر کے روز ایک وسیع تجارتی معاہدے پر متفق ہوئے تھے, جسے تقریباً نصف دنیا کی معیشت پر عائد ٹیکسوں اور تجارتی رکاوٹوں میں کمی ہوگی. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
اس سمجھوتے سے متعدد مصنوعات پر عائد ٹیکسوں اور رکاوٹوں میں کمی ہوگی. ان اشیاء میں کاریں, ادویات اور دودھ سے بننے والی چیزیں شامل ہیں. اس سمجھوتے میں مزدوروں اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی ضوابط وضع کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے حقوق املاک دانش کے لیے بھی اصول طے کیے گئے ہیں. یہ تجارتی معاہدہ 7 برس تک جاری رہنے والی زبردست بحث کے بعد مکمل ہوا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے تجارتی نمائندے مائیکل فرومین کا کہنا تھا,
We expect this historic agreement to promote economic growth, support higher paying jobs.
ہمیں توقع ہے کہ اس تجارتی معاہدے سے معاشی نمو میں اضافہ, بہتر اجرت والی ملازمتوں کی فراہمی, اختراع پسندی اور پیداوار میں بڑھوتی, صحت مند مقابلہ, بہتر معیار زندگی, ہمارے ملکوں میں غربت میں کمی اور شفافیت, بہتر حکمرانی اور مزدوروں اور ماحولیات کو ٹھوس تحفظ حاصل ہوگا. جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے نے اس نئے تجارتی معاہدے کا جاپانی معیشت میں تبدیلی کے ایک موقع کے طور پر خیر مقدم کرتے ہوئے کہا, بنیادی طور پر اس سے معیشت میں قانون کی حکمرانی کو تقویت ملے گی. اس سے مشترکہ اقدار کے حامل ممالک میں نئے دور کے لیے مناسب ضوابط کی بنیاد پر ایک دوسرے پر باہمی انحصار مضبوط ہوگا. مستقبل میں اگر چین ایسے نظام میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو اس سے جاپان کی سلامتی اور ایشیائی بحر الکاہل خطے میں استحکام قائم ہوگا. مجھے یقین ہے کہ یہ اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین نے اپنے معاشی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اس تجارتی معاہدے سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے. تاہم امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ چین جب بھی مناسب خیال کرے اس کی شراکت داری کا خیر مقدم کیا جائے گا. خارجہ پالیسی میں ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ معاہدہ صدر باراک اوباما کے لیے ایک بڑی فتح ہے. بہت سے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے امریکی ملازمتوں میں کمی ہوگی, امریکی منڈی میں غیر ملکی مصنوعات کی بھرمار ہو جائے گی اور درآمد کردہ غیر محفوظ خوراک سے ماحولیات اور انسانی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. 12 ممالک کی پارلیمانوں اور قانون ساز اسمبلیوں کو اس معاہدے کی منظوری دینا ضروری ہے. امریکہ اور جاپان کے علاوہ اس معاہدے میں آسٹریلیا, برونائی, کینیڈا, چلی, ملیشیا, میکسیکو, نیوزی لینڈ, پیرو, سنگاپور اور ویتنام شامل ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترکی نے کہا ہے کہ روس کے طیارے ترک سرحد کے قریب شام میں واقع اہداف پر بمباری کرتے ہوئے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو نے روس کو آئندہ اس نوعیت کے خلاف ورزی کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے کہا,
Türkiye'nin angajman kuralları ister Suriye, ister Rusya, ister başka bir ülke uçakları için olsun geçerlidir.
Türk Vezir Yazım کہہ رہے ہیں کہ مجھے صاف صاف کہنے دیجیے, ترکی کے قواعد و ضوابط شام, روس یا کسی بھی دوسرے ملک کے جنگی طیاروں کے لیے درست اور مناسب ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ جو کوئی بھی شام کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کرے گا اسے ضروری رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ترکی اور روس کے درمیان زیادہ عرصہ نہیں ہوا تعلقات بہت بہتر تھے, اور مبصروں کے مطابق دونوں ملکوں کے صدور صاحبان کے درمیان بہتر طور پر ربط بھی موجود تھا. لیکن شام کی خانہ جنگی میں روس اور شام مخالف فریقوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں, جس سے کشیدگی اور کھچاؤ میں اضافہ ہوا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے اتوار کے روز روس کی طرف سے شام میں فوج کی تعیناتی اور شام کے صدر بشار الاسد کی پشت پناہی کرنے کی مذمت کی ہے. اردوان صدر بشار الاسد کو اقتدار سے برطرف کرنا چاہتے ہیں. مبصر کہتے ہیں کہ روس کی موجودگی شام میں پناہ گزینوں کے لیے ٹھکانے قائم کرنے اور نو فلائی زون قائم کرنے کے ترکی کے مقاصد کی راہ میں حائل ہے. کشیدگی میں اضافہ کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شام کی کرد ملیشیا وائی پی جی کی اہمیت کا حوالہ دیا, جو عسکریت پسند گروپ داعش سے برسر پیکار ہے.
انقرہ وائی پی جی کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے جس کے پی کے کے کرد باغی گروپ سے بھی رابطے ہیں اور جو ترک حکومت کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف ہے۔ ترکی کی کموریت روزنامے اور المانیٹر ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار سیمی ایڈیز کہتے ہیں کہ اس پیش رفت سے خطے میں نئے اتحاد کی تشکیل کی نشاندہی ہوتی ہے۔
The Syrian Kurds themselves have declared that the Russian intervention in Syria is welcome. سینیڈیز
کا کہنا ہے کہ شام کے کردوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ شام میں روس کی مداخلت کا خیر مقدم ہے اور یہ شام میں کردوں کی فوجی طور پر مدد کرنے کے امکان کا روسی نقطہ نظر بھی ہے۔ ترکی کے ایک سینئر سفارتکار نے شناخت نہ دینے کی شرط پر حال ہی میں کہا کہ پی کے کے کی حمایت روس تک پھیلی ہوئی ہے۔ مبصر خبردار کرتے ہیں کہ ماسکو اور انقرہ چونکہ شام میں اپنے اپنے سخت موقف پر ڈٹے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے۔ بیجا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کوک اسٹوڈیو میں علی ظفر کی ورسٹائل پرفارمنس، تفصیلات فکر و فن میں۔
کالی کالی رات میں کالے چشمے پہن کے آتا ہوں، ہر پارٹی کی جان بن جاتا ہوں۔
پاکستانی پاپ سنگر اور ایکٹر علی ظفر اور کوک اسٹوڈیو کا پرانا ساتھ ہے۔ علی نے جب جب پرفارم کیا، میوزک لورز نے پذیرائی بخشی اور ان کے کام کو سراہا۔ حال ہی میں ختم ہونے والا کوک اسٹوڈیو سیزن 8 اپنی پروڈکشن اور نئے اور پرانے گیتوں کے انتخاب اور پیشکش کے حوالے سے نہایت کامیاب رہا۔ اس سیزن میں علی ظفر نے 3 مختلف انداز کے گیت اپنے منفرد انداز میں پیش کر کے اپنی ورسٹائلٹی ایک بار پھر ثابت کر دی۔
گٹار بتار بجاتا ہوں، طبلے پہ سب کو نچاتا ہوں، الٹے سیدھے گانے میں گاتا۔
علی ظفر کا سیزن میں پہلا گیت یہ تھا۔ اس گیت میں علی نے نہ صرف اپنی گائیکی کے ذریعے بلکہ اپنے سٹائل اور گیٹ اپ سے بھی راک سٹار کی بخوبی عکاسی کی۔
اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں۔
مایاناز پاکستانی گلوکار سلیم رضا کا یہ مشہور گیت علی ظفر نے سارا حیدر کے ساتھ گا کر سلیم رضا کو خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کیا۔
اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں۔
پبلسٹی فرم انسائکلو میڈیا کی سحر اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیزن 8 کے لیے علی ظفر نے 2 اوریجنل گیت خصوصی طور پر تیار کیے تھے، ایک راک سٹار اور دوسرا یہ۔
چنگا بڑا لگ رکھیا۔
یہ پنجابی زبان کا صوفی گیت ہے جس کے بول لکھے ہیں اداکار شاہ نواز زیدی نے۔ علی ظفر نے گیت کے درمیان اردو کے کلاسک شاعر مرزا غالب کا کلام پڑھ کر اسے مزید پر اثر بنا دیا۔
ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی،
بات پر وہاں زبان کٹتی ہے, وہ کہے اور سنا کرے کوئی, وہ کہے اور سنا کرے کوئی. پک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. نہ سنو گر برا کہے کوئی, نہ کہو گر برا کرے کوئی, روک لو غلط چلے کوئی, پکش تو گر خطا کرے کوئی.
گائیکی کے مختلف انداز میں اپنی مہارت ثابت کرنے والے علی ظفر کو کراچی میں ہونے والے کارا ووڈ فلم فیسٹیول میں ملک کے موسٹ ورسٹائل آرٹسٹ کے اعزاز سے بھی نوازا گیا.
بجھ گئے چراغ سر چن گچھ مجھ ہایا, بجھ گئے چراغ سر چن گچھ مجھ ہایا.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا میں تاریخ کے بدترین سیلاب کے بعد اب متاثرہ علاقوں میں کام جاری ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کو چند لمحے بعد ایک رپورٹ دیں گے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے منگل کو یہ سوال اٹھایا کہ آیا کسی فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ از خود توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والے کو سزا دے سکتا ہے. عدالت نے پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے مبینہ قاتل ممتاز قادری کی اپیل کی سماعت کرتے ہوئے یہ نقطہ اٹھایا. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے مقدمہ قتل میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری نے اپنی سزا کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کر رکھی ہے, جس کی سماعت منگل کو دوسرے روز بھی ہوئی. جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے. سماعت کے دوران بینچ میں شامل جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا کسی فرد کو توہین مذہب کے مرتکب کسی شخص کو سزا دینے کا اختیار حاصل ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب افراد نے ذاتی انعد کی بنا پر دوسروں پر توہین مذہب کا الزام عائد کیا ہو. انہوں نے ممتاز قادری کے وکلاء سے یہ بھی پوچھا کہ کیا مجرم نے سابق گورنر سلمان تاثیر کے خلاف حکومت سے رجوع کیا تھا یا نہیں. پیر کو درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا تھا کہ اس کیس میں مجرم کی طرف سے کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہو کہ سلمان تاثیر توہین مذہب کے مرتکب ہوئے تھے. عدالت کا کہنا تھا کہ اب تک جو شواہد پیش کیے گئے ہیں ان سے صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سلمان تاثیر نے موجودہ قوانین میں نقائص کی نشاندہی کی تھی جو توہین مذہب کے زمرے میں نہیں آتی. یاد رہے کہ اس وقت کے گورنر سلمان تاثیر نے اپنی اہلیہ اور صاحبزادی کے ہمراہ توہین مذہب کے ایک کیس میں موت کی سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی سے جیل میں ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ وہ صدر پاکستان سے ان کی سزا معاف کرنے کی درخواست کریں گے. انہوں نے ملک میں توہین مذہب کے قوانین میں تبدیلی کا بھی مطالبہ کیا تھا جنہیں ان کے بقول ذاتی مقاصد کے لیے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. ممتاز قادری سلمان تاثیر کے سرکاری محافظوں کی ٹیم میں شامل تھا. ممتاز قادری نے اس وقت پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو جنوری 2011 میں اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ کے قریب گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. قاتل کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنے اعترافی بیان میں کہا تھا کہ سلمان تاثیر نے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے کی حمایت کی تھی اور اسی بنا پر اس نے ان کو قتل کیا. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 2011 میں ممتاز قادری کو دو بار سزائے موت اور جرمانے کی سزا سنائی تھی. ممتاز قادری نے اس سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی جس پر رواں سال مارچ میں عدالت عالیہ نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت ممتاز قادری کو سنائی گئی سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا تھا. تاہم فوجداری قانون کی دفعہ 302 کے تحت اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا. ممتاز قادری نے اپنی سزا کے خلاف اب سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
قومی سلامتی اور امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی نظر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی کرکٹ سیریز کا امکان نہیں ہے۔ دوسری طرف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ایک بیان میں پاکستانی بالر بلال آصف کے بالنگ ایکشن پر شبہات کا اظہار کیا ہے اور انہیں 14 دن کے اندر ایک ٹیسٹ دینا ہوگا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں پاک بھارت کرکٹ سیریز کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق منگل کو ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ سیریز کے لیے دوستانہ ماحول پیش کی شرط ہے جس کی اس وقت کمی ہے۔ پاکستانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہمیں کرکٹ اور دیگر چیزوں کے لیے صورتحال کو موافق بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھارتی کرکٹ کے عہدیداروں سے رابطے میں ہے اور سیریز کے بارے میں وہی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، لیکن جہاں تک ان کا خیال ہے تو وہ کچھ زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ گزشتہ سال 2015 سے 2023 کے درمیان ٹیسٹ میچوں کی 6 سیریز کھیلنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن یہ تمام سیریز دونوں ملکوں کی حکومتوں کی اجازت سے مشروط ہوں گی۔ سرتاج عزیز کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداران دسمبر اور جنوری میں ہونے والی سیریز سے متعلق اپنے بھارتی ہم منصبوں کی طرف سے حتمی جواب کے منتظر ہیں۔ اگر اس سیریز کے انعقاد کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر شدید کشیدہ ہیں، اور گزشتہ ماہ ہی ایک بھارتی عہدیدار نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز موجودہ صورتحال میں نہیں کھیلی جا سکتی۔ تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بارے میں بھارتی بورڈ کو خط لکھا تھا، جس نے اس کے جواب میں کہا کہ اس سلسلے میں بات چیت اکتوبر میں کرکٹ کی عالمی تنظیم کے ہونے والے اجلاس میں کی جائے گی۔ ادھر پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے آف اسپنر بلال آصف کا باؤلنگ ایکشن مشکوک قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے پیر کو حرارے میں زمبابوے کے خلاف میچ میں شاندار بالنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی تھیں، لیکن میچ کے بعد امپائر نے ان کے بالنگ ایکشن پر شبہ کا اظہار کرتے ہوئے اس بارے میں ٹیم انتظامیہ کو مطلع کیا تھا۔ کرکٹ کی عالمی تنظیم نے پاکستانی آف اسپنر کو 14 روز میں آئی سی سی سے وابستہ بایو مکینک لیبارٹری سے اپنے انداز کا معائنہ کروا کر اسے درست کرنے کا کہا ہے۔ اس سے قبل بھی 2 پاکستانی بالروں سعید اجمل اور محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن مشکوک قرار دے کر ان پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ دنیا کرکٹ کے کامیاب ترین اسپنرز میں شمار ہونے والے سعید اجمل نے مشق کر کے اپنا انداز تو قواعد و ضوابط کے مطابق ڈھال لیا، لیکن بالنگ میں ان کی کارکردگی پہلے جیسی نہیں رہی اور اسی بنا پر وہ ٹیم میں اپنی جگہ بھی نہیں بنا سکے ہیں۔ محمد حفیظ نے بھی اپنا ایکشن درست کرنے کے بعد بالنگ شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ان کے انداز کو مشکوک قرار دے کر ان کے بالنگ کروانے پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عراق میں پیر کے روز ہونے والے متعدد بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، جس میں کم از کم 57 افراد ہلاک ہوئے۔ سنی شدت پسندوں نے منگل کے روز کہا کہ انہوں نے ایک کار بم دھماکے سے شیعہ علاقے کو نشانہ بنایا جو بصرہ کے نزدیک الزبیر قصبے کی مارکیٹ میں پھٹ گیا۔ پیر کے روز مہلک بم دھماکہ خالص کے علاقے میں ہوا، جس میں شیعہ اکثریت آباد ہے اور یہ بغداد کے 80 کلومیٹر شمال مشرق میں ہے۔ کار بم دھماکے میں 35 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک اور کار بم دھماکہ حسینیہ ضلع میں ہوا، جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ علاقہ بغداد کے مضافات میں ہے۔ تکاکی کاجیتا اور آرتھر میکڈونلڈ نے طبیعت کے شعبے میں سن 2015 کا نوبیل انعام جیت لیا ہے۔ نوبیل کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے کاجیتا اور کوئنز یونیورسٹی کینیڈا کے میکڈونلڈ کی تحقیقات نے نیوٹریونس مادے پر کے بارے میں عالمی سوچ میں تبدیلی کی ہے۔ پیر کے روز نوبیل کمیٹی نے میڈیسن کے شعبے میں نوبیل انعام کا اعلان کیا تھا۔ جنوبی کیرولائنا میں منگل کے روز کئی دن کی بارشوں کے بعد دھوپ نکل آئی ہے، لیکن ریاست کے معمول کی زندگی پر آنے میں کئی ہفتے لگیں گے، جہاں تاریخ کی بدترین بارشوں سے سیلاب آ گئے ہیں۔ ڈیم ٹوٹ گئے اور 1 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ کم از کم 11 افراد سیلابوں میں ہلاک ہوئے۔ 1,000 افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں رہنا پڑا اور تقریباً 40,000 افراد پینے کے پانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ رہائشی اب بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
پیر کے روز بھی جنوبی کیرولائنا کا ایک بڑا حصہ پانی میں ڈوبا رہا۔ یہاں گزشتہ دنوں ہونے والی شدید بارش نے گھروں، محلوں اور سڑکوں کو پانی میں ڈبو دیا۔ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے۔
far up was incredibly frightening, but we made it.
I was scared we couldn't get the car out, so I started on foot. I thought we were going to die.
یہ تھے علاقے کے چند متاثرین کے تاثرات جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا شدید سیلاب نہیں دیکھا۔ ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ اتنا خوفناک تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ اب میں زندہ نہیں بچ سکتی۔ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے کشتیاں بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ جنوبی کیرولینا کی گورنر نکی ہالے کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 1000 سال میں بھی ایسی شدید بارشیں نہیں ہوئی۔
We have currently have 40,000 people right now without water. And I know that they're working very hard to get that back up. We have 26,000 people
اس وقت تقریباً 40,000 افراد کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ 26,000 افراد بجلی سے محروم ہیں۔ یہ صورتحال ہر جگہ ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، ہر ایک اس بارش سے متاثر ہوا ہے۔ حکام نے انتباہ کیا ہے کہ بارش تھمنے کے بعد مقامی آبادیوں کو احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ سیلاب زدہ عمارتیں شکستہ ہو چکی ہیں اور کسی وقت ڈھہ سکتی ہیں۔ امریکی ریاست ورجینیا سے رضاکار متاثرہ علاقوں میں مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ ایک رضاکار کہتے ہیں،
We understand that due to the flooding, there can be that potential for structures to fail. So we're prepared with that, with tools and equipment to deal with any kind of collapse.
ہم کو اس بات کا علم ہے کہ پانی میں ڈوبی ہوئی عمارتیں مخدوش ہیں، چنانچہ ہم ایسے آلات اور سامان لے کر آئے ہیں جنہیں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جنوبی کیرولینا میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں، اور ان سب کی کوشش ہے کہ ریاست میں جلد از جلد معمولات زندگی کو بحال کیا جا سکے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے ہائی کمشنر انتونیو گوترش نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر سے تنازعوں اور ایذا رسانیوں سے فرار کی خاطر بے گھر ہونے والے افراد میں تیزی سے اضافہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امدادی ادارے مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ ہائی کمشنر نے پناہ گزینوں سے متعلق سالانہ کانفرنس کا آغاز مزید مالی مدد کی درخواست کے ساتھ کیا تاکہ اس عالمی بحران سے نمٹا جا سکے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
یہ ایک ایسی ویڈیو کی صوتی جھلک ہے جس میں ان ہزاروں مایوس پناہ گزینوں کو دیکھا جا سکتا ہے جنہوں نے تنازعوں اور اذیت رسانیوں سے بچنے کے لیے اپنے بسے بسائے گھر چھوڑے ہیں۔ جب مسٹر انٹونیو گوٹیرش نے اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے ہائی کمشنر کے طور پر سن 2005 میں اپنا منصب سنبھالا تھا تو دنیا بھر میں بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 3,80,00,000 تھی۔ اب 10 برس گزرنے کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 6,00,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے یو این ایچ سی آر نے مشرق وسطی افریقہ اور ایشیا میں 15 نئے تنازعوں کی رپورٹ دی ہے۔ مسٹر گوٹیرش کا کہنا ہے کہ اب شام کے 5 سالہ تنازع کے بعد دنیا کے لیے پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو نظر انداز کرنا مشکل ہے جو یورپ تک آ پہنچے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے بے گھر ہونے والے افراد کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ انہوں نے پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے یورپ کی ہچکچاہٹ کا ذکر کرتے ہوئے اس جانب اشارہ کیا کہ کیسے یورپ نے سن 1956 میں آسٹریا اور یوگوسلاویا کی جانب سے آنے والے 2,00,000 پناہ گزینوں کی فوری اور انسانی سطح پر مدد کی تھی۔
What was possible then? When Europe was still recovering from the worst war in human history,
اس وقت جب یورپ بدترین جنگ کے بعد بحالی کی جانب گامزن تھا تو تب یہ ممکن ہوا کہ اس نے لاکھوں پناہ گزینوں کی مدد کی، تو اب یہ کیوں ممکن نہیں؟ جنوری سے اب تک تقریباً 5,00,000 پناہ گزین یورپ کے ساحلوں تک پہنچے ہیں۔ 500 ملین سے زیادہ نفوس پر مشتمل براعظم میں 5,000 افراد کی روزانہ آمد معنی تو رکھتی ہے، تاہم پھر بھی یہ تعداد اتنی زیادہ نہیں کہ اس کا بندوبست نہ کیا جا سکے۔ مسٹر گوٹیرش کہتے ہیں کہ یورپ میں پناہ گزینوں کا بحران کئی مسئلوں میں سے ایک ہے۔ مثال کے طور پر لاکھوں افراد گزشتہ برس جنوبی سوڈان، یمن، سینٹرل افریقن ریپبلک، نائجیریا اور افغانستان کے بحرانوں کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر سے بے گھر ہونے والے 8,20,00,000 افراد کی بنیادی انسانی مدد کے لیے درکار رقم میں سے یو این ایچ سی آر اور دوسری امدادی تنظیموں کو محض نصف ہی مل پایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی مدد کا یہ نظام ٹوٹا نہیں جیسا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ اسے مالی طور پر بدحالی کا سامنا ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
بنگلہ دیش میں ایک پادری نامعلوم حملہ آوروں کے حملے میں زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں غیر ملکیوں اور غیر مسلموں کی سلامتی کے متعلق خدشات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پولیس نے منگل کو بتایا کہ شمال مغربی ضلعے پاپنا میں حملہ آور دھوکے سے پادری کے گھر میں گھسے اور ان پر چاقو سے حملہ کیا۔ زخمی ہونے والے 52 سالہ پادری لیوک سارکر کے مطابق انہیں 2 ہفتے قبل ان لوگوں نے فون کیا تھا کہ وہ مسیحی مذہب کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیر کو 3 افراد جن کی عمریں 25 سے 30 سال کے درمیان تھیں پادری کے گھر پہنچے اور وہاں اچانک انہوں نے لیوک کا گلا کاٹنے کی کوشش کی، لیکن ان کے شور مچانے پر ان کی اہلیہ کمرے میں داخل ہو گئیں اور حملہ آور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے پادری کے گھر کے باہر سے حملہ آوروں کی موٹر سائیکل برآمد کر لی ہے اور مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی 2 مختلف واقعات میں اٹلی اور جاپان سے تعلق رکھنے والے 2 شہریوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ ان ہلاکتوں کی ذمہ داری شدت پسند داعش نے قبول کی تھی، لیکن بنگلہ دیش کی حکومت نے شدت پسندوں کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر حزب مخالف کی طرف سے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اسی اثنا میں پولیس ہفتے کو شمالی بنگلہ دیش میں زرعی شعبے سے وابستہ جاپانی شہری کونیو ہوشی کے قتل کے شعبے میں زیر حراست 4 افراد سے تفتیش کر رہی ہے۔ امریکہ اور مغربی ملکوں نے حالیہ مہینوں میں پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش میں محتاط رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف اور 5 ریاستوں نے سن 2010 میں خلیج میکسیکو میں تیل گرنے کے واقعے کے خلاف ہونے والی شکایات پر حتمی فیصلہ طے کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ برٹش پیٹرولیم کے ساتھ یہ سمجھوتا 20.8 ارب ڈالر پر طے ہوا ہے۔ سمجھوتے کی تفصیل پیر کے روز سامنے آئی، جس کے تحت شفاف پانی سے متعلق ضابطوں اور قدرتی وسائل کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں انضباطی دعووں کو نمٹایا گیا۔ سمجھوتے میں الاباما، فلوریڈا، لوزیانا، مسیسپی اور ٹیکساس کی 5 خلیجی ریاستوں کے علاوہ ان کی مقامی حکومتوں کی جانب سے دائر کردہ معاشی دعووں کو پیش نظر رکھا گیا تھا۔ پیر کے دن ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے کہا کہ بی پی کو سزا دی جا رہی ہے جس کی وہ مستحق ہے، جبکہ خلیج کے خطے میں ماحولیات اور معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا مداوع اور تکالیف پر ہرجانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ان سمجھوتوں کے علاوہ ہے جن کا اس سے قبل فوجداری اور دیوانی مقدمات میں تصفیہ کیا گیا۔ تیل رسنے کا واقعہ ڈیپ واٹر ہورائزن رگ کا دھماکے سے پھٹنے کے باعث ہوا تھا، جو لوزیانا کے ساحل کے پار سمندر میں پیش آیا تھا، جس کے باعث رگ میں آگ لگ گئی اور 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے وابستہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ 2 بچوں کی ولادت کے درمیان غیر مناسب وقفہ آٹیزم کے خطرے کے ساتھ منسلک پایا گیا ہے۔ آٹیزم ایک معذوری کی حالت ہے جو ہر سال لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آٹیزم کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق جن بچوں کی ولادت اپنے بھائی یا بہن کی پیدائش کے پہلے سال کے دوران میں ہوتی ہے، ان میں 1.5 گنا زیادہ آٹیزم میں مبتلا ہونے کے خدشات پائے گئے۔ جبکہ تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بچوں کی پیدائش میں لمبا وقفہ بھی بچے کے لیے آٹیزم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اور جو بچے اپنے بھائی یا بہن کی پیدائش کے 5 برس بعد پیدا ہوتے ہیں، ان میں آٹیزم کی تشخیص کا خطرہ زیادہ پایا گیا۔ اس سے قبل ایک دوسری تحقیق سے معلوم ہوا تھا کہ ایسی خواتین جن کے 2 حمل کے دوران وقفہ کم تھا یا پھر بہت زیادہ تھا، ان کے بچوں میں آٹیزم یا قبل از وقت پیدائش کا خطرہ زیادہ تھا۔ تحقیق کاروں کے مطابق بچوں کی ولادت کے دوران 2 سے 5 برس کا درمیانی وقفہ ایک آئیڈیل وقفہ ہے، جس میں کوئی اضافی خطرہ منسلک نہیں تھا۔ اس نئی تحقیق سے وابستہ محققین نے پتہ لگایا ہے کہ اگر بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ 5 برس ہے تو ایسے بچوں میں آٹیزم کی تشخیص کا امکان 30% زیادہ تھا، اور اگر بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ 10 برس کا ہے تو بچے میں آٹیزم کا امکان 40% زیادہ ہو سکتا ہے۔ محققین نے نیشنل رجسٹریشن کی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے آٹیزم کا شکار بچوں اور نارمل بچوں کے پیدائش کے وقفے کا آپس میں موازنہ کیا، جبکہ دیگر محرکات جو آٹیزم کی تشخیص سے لنک رکھ سکتے تھے، مثلاً والدین کی عمر، بچے کا نمبر، والدین کی ہسٹری اور نفسیاتی عوارض وغیرہ کو بھی تجزیے میں شامل کیا گیا۔ ریسرچ سے منسلک ایک اور محقق ڈاکٹر چیزلک نے متنبع کیا ہے کہ نتائج سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ پیدائش میں وقفہ براہ راست آٹیزم کی ایک وجہ ہے، بلکہ یہ ایک دلچسپ حقیقت تھی کہ آٹیزم کی تشخیص کا خطرہ بچوں کی پیدائش کے کم وقفے اور زیادہ لمبے وقفے دونوں میں زیادہ تھا۔ یہ تحقیق نفسیات سے منتعلق امریکی رسالے امریکن اکیڈمی آف چائلڈ اینڈ ایڈولیسنٹ میں شائع ہوئی ہے۔ نیشنل آٹسٹک سوسائٹی کے مطابق آٹیزم ایک زندگی بھر کی اعصابی معذوری ہے جس میں بچہ اپنے آپ میں گم رہتا ہے، اور ایسے بچوں کو لوگوں سے بات چیت کرنے اور زبان سمجھنے یا استعمال کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اب تک اس نفسیاتی معذوری کا کوئی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا ہے، تاہم آٹیزم سے آگاہی کے اداروں اور ہسپتالوں سے آٹیزم سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہے جس سے بچے کی تربیت کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام لائف ان امریکہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ریاستی ادارے پہلے سے معلوم آفات سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور از خود شہری کیا کرتے ہیں کہ حوادث کی صورت میں جان و مال کو بچایا جا سکے۔ امریکہ میں انٹرنیٹ ویب سائٹس اور کمیونیکیشنز کے دیگر چینلز شہریوں کو بر وقت باور کراتے ہیں کہ وہ اپنا گو بیگ تیار رکھیں۔ گو بیگ سے مراد ایک ایسا تھیلا ہے جس میں ہنگامی حالات کے پیش نظر ایسا سامان پیشگی ڈال کر رکھ لیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں اس بیگ تک فوری رسائی ہو اور اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا جا سکے، اور پھر اس بیگ میں موجود سامان سے آئندہ کئی گھنٹے گزارے جا سکیں۔ آندھی و طوفان کی صورت میں امریکہ میں عموماً سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات گھر پوری طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی ایمرجنسی میں شہریوں کو گو بیگ کے لیے کچھ اس طرح کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اپنے موبائل فون اور دیگر بیٹریز پر چلنے والے آلات چارج کر لیں، اپنا کار چارجر بھی سنبھال کر رکھ لیں یا خرید لیں۔ دیگر جو سامان اس گو بیگ میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: وسل یعنی ایک سیٹی، ڈسک ماسک، جیبی چاقو، نقد رقم اور وہ بھی چھوٹے نوٹوں میں، جوتوں اور کپڑوں کا ایک اضافی سیٹ اور گرم ٹوپی، مقامی نقشہ، پانی اور خشک خوراک جو کئی دن تک کام آ سکے، کاغذ، مارکر اور سکاچ ٹیپ، گھر کے افراد کی کچھ تصاویر کہ ایمرجنسی کی صورت میں شناخت یقینی ہو سکے، ان افراد کے ٹیلی فون نمبر جنہیں آپ کے بارے میں اطلاع دی جا سکے، ایسی ادویات جو مستقل خوراک کا حصہ ہوں، ایسا پرچہ جو بتاتا ہو کہ کن ادویات سے آپ کو الرجی ہے، ہیلتھ انشورنس اور شناختی کارڈ کی کاپی، فرسٹ ایڈ سپلائی، ڈاکٹر کا نسخہ اور نظر کی عینک بشرط ضرورت، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، اپنی گاڑی اور گھر کی چابیوں کا اضافی سیٹ۔ جی سامعین، یہ تھی ایک فہرست جو گو بیگ کے لیے شہریوں کو تجویز کی جاتی ہے۔ یہ تھی ایک جھلک امریکی زندگی سے، خاص طور پر جب زندگی ہنگامی حالت سے دوچار ہونے کا امکان ہو۔ ویسے یہ تدابیر صرف امریکی شہریوں کے لیے نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے ایمرجنسی میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسد حسن، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج آپ کو اینٹی بایوٹکس کے شعبے میں ہونے والی نئی تحقیق کے بارے میں بتائیں۔ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی متعدد انفیکشنز ایسی ہیں جو اینٹی بایوٹکس ادویات کے لیے مزاحمت رکھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت جو مرض قابل علاج ہوتا تھا، اب وہ مہلک بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے اینٹی بایوٹک کا ایک نیا کمپاؤنڈ یعنی مرکب دریافت کیا ہے جس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ وہ جارحانہ جرثوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ وہ جرثومیں ہیں جن سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر صحت کے عہدیداروں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 50 سال پہلے کچھ امراض کے لیے انتہائی مؤثر اینٹی بایوٹکس بنائی گئی تھیں، اور اب وہ خطرناک انفیکشنز کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ ان میں بیکٹیریم بھی شامل ہے جو تپیدق کا موجب بنتا ہے، اور دنیا کی تقریباً ایک تہائی آبادی اس سے متاثر ہے۔ کبھی بھی یہ فعال ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر بعض اوقات جلد کی ایک مہلک انفیکشن ہے جسے مرسا کہتے ہیں۔ یعنی میتھسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفیلوکس آریس، اور ہسپتالوں اور کلینکوں اور نرسنگ ہومز کے ذریعے یہ پھیل بھی جاتی ہے۔ ریسرچز کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایک نئی اینٹی بایوٹک دریافت کی ہے اور جس کے بارے میں یہ امکان نہیں ہے کہ وہ دوسری ادویات کی طرح غیر مؤثر ثابت ہوگی۔ اس اینٹی بایوٹک کو ٹیکسوبیکٹین کہتے ہیں، اور اس کی تیاری میں ایلیفتھیریا ٹیریے مادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زمین کی مٹی سے ملنے والے بیکٹیریا کی ان 10,000 قسموں میں شامل ہے جن کی پہلے کبھی جانچ نہیں کی گئی۔ یہ کمپاؤنڈ نوو بایوٹک کمپنی تیار کرتی ہے۔ کم لوئس باسٹن میساچوسیٹس کے نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں اینٹی مائکروبیل ڈسکوری سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور اس اسٹڈی کے سینئر آتھر۔ لوئس کہتے ہیں کہ روایتی اینٹی بایوٹکس بھی زمینی جرثوموں سے ہی تیار کی جاتی ہے اور انہیں بیکٹیریل پروٹینز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو جرثومے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ لوئس کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیشتر بیکٹیریا ادویات کی خصوصیات حاصل کر لیتا ہے اور پھر روک تھام اور بچاؤ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے۔ لوئس کہتے ہیں کہ تبدیلی ظہور پذیر ہوتی ہے، پروٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ٹیکسوبیکٹین کا ہدف پروٹین نہیں ہے، اس کے دو مختلف اہداف ہیں۔ یہ اہداف خلیے کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تعداد کو بڑھنے نہیں دیتے، چونکہ وہ تعداد میں بڑھتے نہیں، اور اس طرح میکانزم کے تحت اس کی کوئی مزاحمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس مرکب کی جانچ چوہوں پر کی گئی ہے جو مزاحمت کرنے والے جراثیم سے متاثر تھے، اور اس مرکب کے استعمال کے بعد ان کی انفیکشن ختم ہو گئی۔ اس نئے اینٹی بایوٹک کمپاؤنڈ کی وضاحت جنرل نیچر میں بھی کی گئی ہے۔ آنٹیریو کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی میں بایو کیمسٹری اور بایو میڈیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے گیری رائٹ نے نیچر جریدے میں لوئس کی تحقیقات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکسوبیکٹین اور اس طرح کی ادویات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔
If you find a new antibiotic, you want to be able to find something where that there's not a lot of existing resistance to, or that resistance will
اگر آپ کو کوئی نئی اینٹی بایوٹک مل جاتی ہے تو آپ یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی مزاحمت موجود نہ ہو، اور یوں ہی آپ کے مقصد کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا یہ مرکب یا کمپاؤنڈ کسی دوا کی شکل اختیار کر سکے گا، لیکن لوئس کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کا تعین بھی کیا جا سکے کہ آیا اس کمپاؤنڈ کو یا مرکب کو دوا کی شکل دی جا سکتی ہو۔ ابتدا میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ٹیکسوبیکٹین اور اس طرح کی دوسری ادویات کم سے کم 5 سال تک دستیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جانوروں پر مزید تجربات کیے جائیں گے اور اس کے بعد انسانوں پر بھی اس کی جانچ پڑتال کرنا پڑے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
دہشت گرد گروپس اور اس کے چوٹی کے رہنما ساحل اور شمالی افریقہ کے دیگر علاقوں میں حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایسے لیڈروں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے والوں کے لیے انعامات کی پیشکش میں اضافہ کیا ہے۔ مختار بل مختار خالد ابو العباس بریگیڈ کا بانی اور رہنما ہے۔ یہ بریگیڈ خونی بٹالین کے نام سے بھی معروف ہے۔ اس کی قیادت میں اس سال جنوری میں اس گروپ نے الجزائر میں گیس کے کارخانے المیناس پر خونریز حملہ کیا۔ اس حملے میں 37 یرغمالی ہلاک کر دیے گئے، جن میں 4 امریکی بھی شامل تھے۔ مختار پہلے الجزائر کی فوج میں ملازمت کرتا تھا، بعد میں اس نے القاعدہ میں شمولیت اختیار کر لی اور القاعدہ کی اسلامی مغرب کے سینئر کمانڈر کے طور پر کئی دہشت گرد حملوں میں اور مغربی ملکوں کے باشندوں کو اغوا کرنے کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ جون سن 2004 میں الجزائر کے ایک ٹریبیونل نے اس کی غیر حاضری میں اسے موت کی سزا سنائی۔ یہ سزا دہشت گرد گروپس قائم کرنے، ڈاکہ زنی اور غیر قانونی ہتھیار استعمال کرنے کے جرائم کی بنا پر دی گئی ہے۔ اس پر امریکہ کی وزارت خزانہ اور اقوام متحدہ نے بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ بالمختار یکم جون 1972 میں الجزائر کے شہر غار دائی آمی میں پیدا ہوا۔ اس کے بال سیاہ ہیں اور ایک آنکھ سے اندھا ہے۔ یہ ابو العباس اور مسٹر میلبرو کی عرفیت بھی استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کا انصاف کے لیے انعامات کا پروگرام ایسی اطلاع فراہم کرنے پر جس کے ذریعے بالمختار کا اتا پتا معلوم ہو سکے، $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو مکمل طور سے خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں اور ان کے گھرانے کے قریبی افراد کے ساتھ کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے اتے پتے کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکورٹی آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ www.reverseforjustice.net پر گمنام ٹپ بھی چھوڑ سکتے ہیں یا rfj@state.gov پر ای میل کے ذریعے بھی اطلاع دے سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر مشا ڈوبینسکی، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گے نفیسہ خود بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے شہناز حفیظ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔